نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. ساڑھے بارہ پارے ہو گئے الحمدللہ. سورہ ہود، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، چند ہی بال آپ کے سفید ہوئے تھے کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو گئے یا آپ کے بال سفید آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. یا اسی طریقے سے اور جو سورتیں ہیں جس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، پچھلی قوموں پر جو عذاب ہوا ہے ان کا ذکر ہے. اور ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. آپ نے فرمایا کہ اس میں جو قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے اس کی بنا پر؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس میں ایک حکم ہے، فاستقم کما امرت، کہ بالکل سیدھے رہو جیسا کہ تمہیں حکم کیا گیا ہے. تو یقیناً جو جتنا فرما بردار ہوتا ہے اس کو احساس بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا حق ادا نہیں ہوا. تو اس آیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا. بہرحال اس میں سورت تو یہ حضرت ہود کے نام پر ہے، قوم ہود جن کی طرف، قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، لیکن اس سورت میں کئی نبیوں کا ذکر ہے. چنانچہ سب سے پہلے خود حضرت ہود کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. تو انہوں نے جو دعوت دی وہ وہی دعوت تھی جو سب انبیاء نے دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی خدا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام انبیاء کا مضمون ہے اس کو بیان کیا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، یعنی یہ جو میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہوں تو اس پر کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اگر لوگ اس پر اجرت کے طالب ہوں گے تو یہ پر اثر نہیں ہوگی. پر اثر اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے، ان مجھے تو اللہ تعالیٰ ہی اجر عطا فرمائیں گے، میں تم سے اجر کا طالب نہیں ہوں. اور اسی طریقے سے تیسری بات جو بیان کی قوم کے لیے وہ یہ کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو. یہ توبہ ایسی چیز ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں صبح کے بیان میں کہ اللہ رب العزت نے استغفار ایسی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی تباہ نہیں ہوگی. یعنی اللہ رب العزت نے دو امانیں ہمیں عطا فرمائی تھی. دو امانوں کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جن میں ہمیں امان دی گئی ہے. ایک تو یہ کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے عذاب کا خطرہ نہیں تھا، سب سے بڑی امن، سب سے بڑی امان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری امان جو ہمیں دی گئی وہ استغفار، کہ جب تک قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ کا عذاب دور رہے گا. لیکن جب استغفار بھی گناہوں پر انسان کرنا چھوڑ دے اور گناہوں پر دلیر ہو جائے تو پھر یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. اور اسی طریقے سے استغفار کے بہت سے فوائد ہیں، سورہ نوح میں تفصیل کے ساتھ اگرچہ یہ آئیں گے، لیکن بہرحال وہاں فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برساتے ہیں. ویمددکم باموال وبنین، مال بھی دیتے ہیں اولاد بھی دیتے ہیں. جسے اولاد نہیں ہے جس کے پاس، استغفار کرے کثرت کے ساتھ. وہ یمدت کم بھی اموال و بنی، وہ اجعل لکم جنات و اجعل لکم انہارا، باغات عطا فرماتے ہیں. یعنی ویسے تو شاید کوئی آدمی شاید ایک آدھی فروٹ خرید کے لائے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری منڈی کیا باغی دے دیتے ہیں کہ لو کھائے جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے سب چیز عطا فرماتے ہیں. دوسری جگہ جہاں جو آج میں تلاوت میں نے کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کرتے ہیں، اگر کسی آدمی کو یہ گلہ ہو کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے تو چاہے وہ جسمانی طاقت ہو چاہے روحانی طاقت ہو، استغفار کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان میں قوت بھی عطا فرماتے ہیں. چنانچہ فرمایا ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش بھی نازل فرمائیں گے. ویزدکم قوتا الی قوتکم، اور تمہیں قوت بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جسے ہم سب کو کرنا چاہیے. استغفار بہت بڑی نعمت. میں نے صبح فجر میں بھی ایک بات عرض کی تھی کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کلمات ہوتے ہیں جیسے سبحان اللہ ہے، الحمد للہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، ہم سمجھتے ہیں معمولی چیز. یہ معمولی چیز نہیں ہے. جیسے آپ چھوٹی سی گولی کھاتے ہیں نا، وہ گولی بہت بڑا اثر رکھتی ہے کہ پوری باڈی کا آپ کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور کہتے ہیں صاحب کھائی تھی ایک گولی بس بالکل ٹھیک ہو کے کھڑا ہو گیا. تو یہ گولی تو شاید معمولی چیز ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن اللہ تعالی نے جو کلمات ہمیں دیے ہیں یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. میں نے صبح بھی یہ بات عرض کی تھی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تخت پر بیٹھ کر بما اپنے ارکان دولت کے تشریف لے جا رہے تھے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تخت بہت بڑا تھا، تقریباً 4000 افراد اس پہ بیٹھ سکتے تھے، اور پھر پرندے اس پر سایہ کیے ہوئے چلتے تھے. لازمی بات ہے کہ وہ ایسے جہاز تو نہیں ہوتے تھے، ہاں اس جہاز سے بہت بہتر ہوتے تھے. تو وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ جس پر ان کے آوان و انصار اور ان کے جو ارکان دولت ہیں وہ بیٹھتے تھے، اور اللہ کے حکم سے ہوا اسے اڑا کر لے جاتی تھی ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، اور اس شان کے ساتھ چلتے تھے کہ پرندے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے، اور اس طریقے سے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے. ایک عابد کی جب نظر پڑی اس تخت پر تو اس نے بڑی تعجب کا اظہار کیا، اور ساتھ میں کہا کہ بڑی عجیب چیز ہے اور بہت بڑی چیز. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تخت یا تخت سلیمانی یا پورا ملک سلیمانی ایک سبحان اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یعنی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ. وجہ کہ تخت سلیمانی بھی ختم ہو گیا اور ہونے والی چیز ہے، اور اگر بادشاہت ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن سبحان اللہ کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوتا. اس لیے اس سبحان اللہ کے اجر و ثواب کو معمولی درجے کی چیز مت سمجھیے. تو یہاں پر بھی استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر بارشیں نازل فرمائیں گے. ویزدکم قوتاً الی قوتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قوتوں میں بھی اضافہ کر دیں گے، اور قوت سے مراد جسمانی قوت بھی ہے روحانی قوت بھی ہے، کہ دونوں طاقتوں میں تمہارے اضافہ ہوگا. بہرحال حضرت حود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم عاد کو تبلیغ کی، اور انہیں وحدانیت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لیکن قوم نے بات نہیں مانی. نتیجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ان پر ہوا کا عذاب آیا. حالانکہ یہ ڈیل ڈول کے اعتبار سے بہت بڑے لوگ تھے، کھجور کے تنوں سے ان کی مشابہت دی گئی ہے، کیسے بڑے بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے. قوم عاد اور قوم ثمود، یہ دونوں قومیں اللہ تعالی نے ایسی پیدا کی جو ڈیل ڈول کے اعتبار سے بہت ہی لحیم و شہیم تھے، بہت طاقتور تھے لوگ یہ. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، ہوا میں ایسے اڑتے تھے جیسے کہ روئی اڑتی، اور اوپر جا کے نیچے گرتے تھے. اب لازمی بات ہے جو جتنا طاقتور ہوگا جب نیچے گرے گا، گرے گا بھی تو قوت سے، اور جیسے ہی قوت سے گرے گا ویسے ہی ٹھس ہو جائے گا، ہوا نکل گئی تو ختم. تو بس اللہ تعالی نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ کا عادت یہ ہے کہ اپنے نبیوں کو اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، لیکن جن پر عذاب دینا ہوتا ہے ان کو عذاب دے دیتے ہیں. تلک عاد جحدوا بآیات ربہم وعصوا رسلہ، یہ عاد قوم کون تھی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسول کا انکار کیا. واتبعوا امر کل جبار عنید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو یہ کیا کہ وہ اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ ویوم القیامہ، دنیا میں بھی ان پر لعنت اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی. الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے بچائے اور اپنے فرما بردار بندوں میں شمار کرے. اگلے رکوع میں قوم ثمود کا ذکر ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہ قوم ثمود ان کو بھی جو دعوت دی سب سے پہلے وہی دعوت تھی یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی طرف جو دعوت دینی تھی وہ دی. تو اس قوم کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں کوئی ایسا معجزہ نہ دکھا دو، اور پھر باقاعدہ ایک فرمائشی معجزہ کیا کہ یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کرو، اور اس اونٹنی کے پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ ہو تو تب ہم تمہیں نبی مانیں. میرے عزیز و بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائشی معجزے عام طور پہ پورے نہیں فرماتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قوم کسی نبی سے کوئی فرمائشی معجزہ کرتی ہے اور قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتے، پھر ان کی تباہی میں کوئی کسر رہتی نہیں. تو قوم نے یہ معجزہ طلب کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، وہ چاہیں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم معجزہ طلب کرتی ہے، اللہ آپ اپنا عطا فرما دیجیے اپنی قدرت قاہرہ سے. اللہ رب العزت نے ان کا منہ مانگا معجزہ عطا فرما دیا کہ ایک اونٹنی برآمد ہوئی ایک سخت پتھر سے، اور برآمد ہوتے ہی وہ گابن اونٹنی تھی، اس نے آتے ہی ایک بچہ جنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا قوم، حضرت صالح سے فرمایا یا قوم ہاذہ ناقۃ اللہ لکم، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، آیتن اس کی نشانی ہے، فذروها اس کو چھوڑ دو، تاکل فی الارض زمین میں کھائے پیے، یعنی اس کو تنگ مت کرنا، ولا تمسوها بسو اس کو ہاتھ مت لگانا برے ارادے سے. ویسے کوئی ہاتھ لگائے پچکارنے کے لیے تو ایک الگ بات ہے، لیکن فرمایا ولا تمسوها بسو کیا ہوگا، فیاخذکم عذاب قریب، اگر تم نے برے ارادے سے ہاتھ بھی لگایا تو تمہیں بہت جلد عذاب پکڑ لے گا. اللہ تعالی نے یہ معاملہ کیا کہ وہاں ایک کنواں تھا جس کنویں سے قوم عاد کے لوگ پانی پیتے تھے. جب یہ اونٹنی پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر یہ کیا کہ ایک دن لوگوں کے لیے رکھا کہ بھئی اس کنویں سے پانی پیا کرو، اور ایک دن اونٹنی کے لیے وقف کر دیا کہ یہ پیے گی. تو ایک دن میں تو وہ پانی پی جاتی تھی سارا، اور باقی جو دوسرا دن تھا وہ قوم کے لیے تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل دیکھیے کیا عطا فرمایا کہ وہ اونٹنی دوسرے دن جس دن پانی پیتی تھی دودھ اتنا دیتی تھی کہ وہ دودھ پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا تھا، لیکن نہ ہنجار قوم تھی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور انہوں نے بس یہ کہا کہ جی پلان بنایا کہ اس کو کسی طرح قتل کرو مارو، یعنی طلب بھی خود کیا اور مار بھی خود رہے. اب لازمی بات ہے کہ کوئی ڈر کے مارے آگے نہیں بڑھتا تھا، پھر وہ فتنہ آگے آیا جو قوسب سے بڑا فتنہ ہے. دو عورتیں آگے بڑھیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی جو ان کو اس اونٹنی کو قتل کرے گا ہم اس سے شادی کریں گے، ہم نکاح کریں گے. بڑھ گئے دونوں جوان آگے اور وہ چھپ کر بیٹھ گئے. جب وہ اونٹنی ایک جگہ سے گزری انہوں نے اس کو زخمی کر دیا، چنانچہ اس نے بہت زور کی چیخ ماری، اور پھر اس کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. چنانچہ فرمایا کہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب اس کو برے ارادے سے مت چھونا ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب پکڑ لے گا اللہ کا. فعقروها اس کو زخمی کر دیا انہوں نے. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، حضرت صالح علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں منع کیا تھا تم نہیں رکے، اب تین دن میں عذاب آئے گا اللہ کا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تین دن میں، پہلا دن ان کے چہرے جو ہے وہ زرد ہو گئے، دوسرے دن میں سرخ ہو گئے، یعنی یہ علامت بتائی تھی کہ علامت ہوگی، اور تیسرے دن میں سیاہ ہو گئے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کرتے استغفار کرتے، لیکن یہ بدبخت اور زیادہ برائی میں آگے بڑھے. فیاخذکم عذاب قریب فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا اللہ کا. تین دن کا وعدہ اللہ نے فرمایا. فلما جاء امرنا جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحہ، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو تو نجات عطا فرما دی، ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو لے کے نکل جائیے جو آپ کے فرما بردار ہیں. والذین آمنوا معہ برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے، ومن خزی یومیز، ان ربک هو القوی العزیز، واخذ الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین. اور پھر اس کے بعد صبح کا وقت ایسا آیا کہ بعد نے فرمایا کہ ایک چیخ حضرت جبریل امین نے آ کے ماری، جس کی وجہ سے ان کے جو ہے دل پھٹ گئے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زلزلہ بھی آیا اور ساتھ میں چیخ بھی ماری، تو دونوں قسم کے عذاب آئے، اور جس سے یہ تباہ و برباد ہو گئے. الا ان ثمود کفروا ربهم على بعد لثمود، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ثمود، قوم ثمود. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعے کو ذکر فرمایا. یہ واقعہ بھی اس طرح سے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بڑھاپے تک اولاد نہیں ہوئی حضرت سارا سے، تو حضرت تو بعض فرشتے آئے اور انہوں نے آئے آ کر کہا قال ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما، خوشخبری دے کر اللہ نے بھیجا، انہوں نے آ کر کہا کہ سلام. قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فوراً ہی وہ ایک بچڑا جو وہ سمجھے کہ مہمان آ گئے، اس لیے ان کی مہمان نوازی مشہور تھی، فوراً جا کر ایک طرح وہ بچڑا لے کر آ گئے کہ لیجیے کھائیے، تناول فرمائیے. اس سے آداب مہمانی بھی پتہ چلا. ہمارے پاس آدھے گھنٹے بٹھانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ وہ چائے پئیں گے یا گرم، اور پھر پوچھتے ہیں کہ وہ بس باتوں میں ایسے لگ گئے کہ آپ سے چائے بھی پوچھنا یاد نہیں رہا. نہیں 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 رہنے دیجیے چائے. تو پھر وہ بےچارا جو ہے کہتا ہے تو کہتا ہے اچھا چلیے پھر جب کبھی آئے تو موقع دیجیے گا، آپ نے اب تو موقع نہیں دیا. بھائی موقع تو نہیں دیا، کچھ کھلایا نہیں پلایا نہیں، اور جو ہے وہ ہم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے، اور پوچھا نہیں کہ کچھ کھاؤ گے یا پیو گے، بلکہ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، فوراً اندر گئے اور جلدی سے جا کر ایک بچڑا جو ہے وہ تلا ہوا لے کر آئے اور رکھ دیا، کہا کہ لیجئے تناول کیجئے. اب فرشتے تھے وہ تو کھاتے نہیں تھے، تھے تو انسانی شکل میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً وہ جو خاصیتیں ہوتی انسانوں والی وہ ان میں پیدا نہیں کی، کیونکہ یہ بات واضح کرنی تھی کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز آدمی تھے، مہمانی کی ابتدا انہوں نے ہی کی، اور بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک کوئی مہمان نہ ہو کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن ایک مہمان آیا، آگے بٹھا دیا دسترخوان پہ، اس کو کہا کہ کرو بھائی بسم اللہ. اس نے کہا بسم اللہ کو تو میں نہیں جانتا کیا ہے یہ، یعنی بسم اللہ کا ہوتا اللہ کے نام سے. کہا میں اللہ کو نہیں جانتا. حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کو نہیں جانتا؟ کہا نہیں. کہا اٹھ جا کھڑا ہو. دسترخوان سے اٹھا دیا، وہ بےچارا اٹھ کے چلا گیا. حضرت جبریل امین آ گئے، کہا کہ ابراہیم ہم نے اتنے عرصے تک اس کو رزق دیا، حالانکہ یہ ہمیں نہ جانتا نہ ہماری پرستش کرتا نہ عبادت کرتا، تمہارے پاس ہمارا نام نہیں لیا تو تم نے کھانے سے اٹھا دیا. بس تنبہ ہو گیا، فوراً بھاگے ہوئے گئے جلدی سے، اور کہا کہ آئیے تشریف لائے. نے کہا ایسے تو میں بھی نہیں آؤں گا، پہلے بتاؤ کہ پہلے بھگایا کیوں، اب بلا کیوں رہا ہوں؟ پہلے بیٹھے بٹھائے دسترخوان سے اٹھا دیا، اور اب مجھے بلا رہے ہو تو وجہ بتاؤ. تو خیر وجہ بتا دی کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اور مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے اتنے عرصے بغیر اپنے نام لیے بھی رزق دیا ہے، اور آج میں اس نے نام نہیں لیا تو تم نے اٹھا دیا، اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں کہ تم آؤ اور کھا لو. وہ شخص جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس نے پہلے کہا سب سے پہلے تو میں اللہ کا نام بھی لوں گا، اس کا کلمہ بھی پڑھوں گا، پھر تمہارا کھانا کھاؤں گا. تو یہ واقعہ سبب بن گیا اس کے اسلام لانے کا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر و نبی ہیں اور خلیل ہیں. تو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مہمانی کہی تو انہوں نے قبول نہیں کی، اس لیے وہ فرشتے تھے. تو جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو وہ سمجھے یہ دشمن ہے، کیونکہ عام طور پر دشمن کھانا نہیں کھاتا. تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف، ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوط کی طرف، لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور آپ کو خوشخبری دینے آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نصیب کریں گے. وہ بوڑھے تھے 100 سال کے، اور ان کی بیوی اہلیہ بھی بوڑھی تھی، اب تک تو پردے سے بات ہو رہی تھی، جب انہیں پتا چلا کہ فرشتے ہیں تو اوپر پردہ تھا نہیں، سامنے آ گئی فوراً. وامرأته قائمۃ، ان کی خاتون وہ عورت کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، وہ ہنسنے لگی کہ فبشرناها بإسحاق، تو ان کو خوشخبری دی کہ اسحاق پیدا ہوں گے تمہارے یہاں. ومن ورائی اسحاق یعقوب، اور صرف اسحاق ہی نہیں، اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوں گے، ان کے بیٹے یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے، اور پھر یعقوب سے پوری بنی اسرائیل، علیہ الصلوۃ والسلام. قالت یا ویلدا آلد وانا عجوز، تو وہ کہنے لگے کہ کیا میں بوڑھی بانج عورت، میرے یہاں بچہ ہوگا؟ وانا عجوز، میں بوڑھی عورت ہوں. وہذا بعلی شیخا، اور میرا خامد یہ بھی بالکل شیخ صاحب ہو گئے ہیں، بالکل بوڑھے ہیں، اور بالکل سارے بال جو ہے وہ بگلے کی طرح سفید ہو گئے. ان ہذا لشیء عجیب، تو بڑی عجیب بات ہوگی. تو فرشتوں نے کہا قالوا تعجبین من امر اللہ، کیا اللہ کے بارے میں تم، یعنی اللہ کے امور کے بارے میں تعجب کرتی ہو؟ تو نبی کے خاندان سے ہو، تعلق رکھتی ہو، اتنی چیزیں دیکھتی رہتی ہو، کیا پھر بھی تعجب ہے؟ قالوا تعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں. اہل البیت، اے گھر والے والوں، انہ حمید مجید، اللہ تعالی تعریف کے بھی قابل ہے اور بزرگی والا بھی ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ قوم لوط کی طرف چلے گئے اور وہاں عذاب کے لیے پہنچے، اور پھر قوم لوط پر عذاب آیا. انشاءاللہ تفصیل کسی اور وقت عرض کروں گا، آج مجھے کہیں جانا بھی تھا، لیکن مجھے بس یہ تھا کم از کم یہ واقعہ پورا کر دوں. سورہ یوسف اسی لیے میں نے بیان نہیں کی کہ وہ چھوٹی سورت نہیں ہے اور واقعہ بھی تفصیلی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی یہ زندگی رہی تو اس کو ذکر کیا جائے گا. تو فرمائے اللہ تعالیٰ، جو باتیں بیان ہوتی ہیں، جو بات صحیح ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیں. کوئی بات غلطی سے زبان سے نکل جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.